سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز میں جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب اور حکیم ہے. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لم تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں مطابقت ہو. منافق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں, اگر سے وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. کیا؟ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر گزرے. یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سخت بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. مومنوں کی کامیابی کی علامت کیا ہے یا مومنوں کی کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے؟ ان کے حق میں یا ان کی طرف سے؟ کہ وہ آپس میں متحد ہوں, متفق ہوں. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے تیر اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے دور زوال میں آئے تھے, پوری طرح ان کے اندر جب ان کے اندر ہر لحاظ سے اخلاقی زوال ہو چکا تھا اور ان کے اندر حوصلہ اور جرت باقی نہیں رہی تھی کہ جو کہیں وہی کریں. کیونکہ زبان اور دل کی موافقت یا قول اور فعل کی موافقت وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر جرت ہو, ورنہ جو شخص خوف زدہ ہوتا ہو تو وہ ہمیشہ لوگوں کے مفاد اور لوگوں کی رعایت کے مطابق ہی بات کرتا رہتا ہے تاکہ ہر ایک شخص اس سے راضی رہے اور کوئی اسے کچھ کہے نہیں. یہی وجہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی تھے لیکن جب آپ کا کوئی حکم سامنے آتا تو اس سے انکار کر دیتے. یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ گائے کے جبا کرنے پر انہوں نے کیسی کیسی حجت بازیاں کی تھیں, یعنی کہ ان کے اندر بدعہدی اور بد اخلاقی اور نافرمانی عام ہو چکی تھی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے برے سلوک کو جائز بھی قرار دیتے تھے, اور بعض اوقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھوٹے الزام بھی لگا دیتے تھے. اس کی تفصیل بائبل میں باب گنتی اور خروج میں ملتی ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات یاد کرو جس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. یعنی کوئی بھی قوم اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتی کہ وہ زبان سے کہے کہ ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب عمل کی بات آئے تو وہ اس کو بھول جائے. یہاں یہ نہ تقولون ما لا تفعلون, تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, جبکہ ان کی کوئی بات ہی نہیں مانتے. میں اور آپ بھی اپنے اعمال پر غور کریں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دن رات باتیں کرتے ہوں اور اطاعت کے وقت ہم منہ موڑ جاتے ہوں. تو یہ قول و فعل کا تضاد منافقت کہلاتی ہے, اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے, اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب سے وہ تمام آیات جو ہیں وہ نکال دی ہوئی ہیں جن میں آپ کے بارے میں واضح خوشخبری موجود تھی, مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سری دھوکہ ہے. اب بھلا اس سب سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکانے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پونکھوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا, خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، ہاں مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ اہل ایمان کو عذاب علیم سے بچا دے، یہ جملہ قابل غور ہے، اہل ایمان کو عذاب علیم سے بچا دے، یعنی ایمان کا دعویٰ ایک چیز ہے اور پھر انجام جزا سزا ایک دوسری چیز ہے۔ کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلے تو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جد و جہد کرو اللہ کے راستے میں، کیسے؟ باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز کو کافی سمجھتے ہیں، مال دے دیا بس بہت کافی، جان بچا کے رکھو، لیکن سچے مومن دونوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کو مدد چاہیے، اللہ تو بے نیاز ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اوپر ہے انصار اللہ اور یہاں ہے انصار الی اللہ، اللہ کی طرف جانے میں مدد۔ اور حواریوں نے جواب دیا تھا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا، اس وقت ان کے ماننے والوں کی تعداد 10-12 تھی بس، لیکن حیرت انگیز طور پر آپ کے دفع کے بعد، آپ کے اٹھائے جانے کے بعد، اس تعداد میں اضافہ ہوا، اور خاص طور پر شہر قسطنطین دوم جب عیسائی بنا تو اس کے بعد اس کی ساری سلطنت جو شام اور فلسطین میں پھیلی تھی، سب کے سب عیسائی بن گئے، اور اس کے بعد بھی دنیا میں عیسائیت کا کافی غلبہ رہا۔ اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ماننے والے ہیں، خواہ وہ نصارہ ہوں، خواہ وہ اہل ایمان میں سے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک شخص جب اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، مشکل سے مشکل وقت میں بھی حق پر جمع رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو رائدہ نہیں کرتے، اس کو ضائع نہیں کرتے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں انہیں صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، ان کے قتل کی سازشیں کی گئی، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، لیکن جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو ان کی عدم موجودگی میں ان کے پیغام کو بہت عام کر دیا۔ انسان کا کام کیا ہے؟ کوشش کرتا جائے، اگر اس کے نتائج ہماری زندگی میں ہمارے سامنے نہیں بھی آتے تو کیا خبر کے مرنے کے بعد آپ کا لگایا ہوا پودا کتنے 100 سال تک باقی رہے۔ کئی درخت آپ دیکھتے ہیں نا کہ سینکڑوں سال پرانے ہیں، اصل وہ بھی تو کسی نے لگائے تھے نا، معلوم نہیں کتنے اخلاص کے ساتھ لگائے ہوں گے، کئی 100 سال گزرنے پر بھی وہ موجود ہیں اور لوگ ان سے تعزیت ہو رہے ہیں۔ ہم اصل میں بہت تھوڑے دلے لوگ ہیں، تھوڑا سا نیکی کا کام کریں گے، کسی کو ایک اچھی بات بتائیں گے، مثلاً اپنے بچوں کو ہی، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے، لیکن ایک دفعہ کہہ کے ہم پھر دیکھیں گے اچھا انہوں نے کیا کہ نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو ہم ایک دم غصے میں آ رہے ہیں۔ نہیں، بتاتے رہے بتاتے رہے، اگر آج آپ کو نتیجہ نہیں بھی نظر آ رہا تو نظر نہ ہو کہ کل جب وہ بڑے ہوں تو ان کو یہی باتیں گونج گونج کے ان کے کانوں میں ٹکرائیں، اور اس وقت وہ شخصیت کی تعمیر جو فاؤنڈیشن آج آپ نے رکھی وہ کل وہاں پر نظر آئے۔ کیونکہ بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت جلدی نہیں اٹھتے، لیکن جب اگ جاتے ہیں تو بے حد مفید ہوتے ہیں. اس لیے کسی بھی نیکی کے کام کو, کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے نا اللہ کے مددگار بنو, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالیوں کی مثال کے وہ انصار اللہ بنے تھے, پھر وہ چند لوگ تھے, ان کے ہاتھوں اللہ نے کتنا کام لیا تو وہ ہزاروں کو بھاری ہو گئے. اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ نکلنے والے لوگ, کوشش کرنے والے, خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو, خواہ انہیں زندگی میں اپنی کوششوں کا کوئی نتیجہ نظر نہ آئے, لیکن جو کوشش کرتا رہے گا, محنت کرتا رہے گا, وہ ایک دن کامیاب ہوگا. تو شرط یہ ہے کہ طریقہ بھی درست ہو اور نیت بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہو, جان بھی لگائی جائے اور مال بھی لگایا جائے. یعنی اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مددگار کہتا ہے, اس سے بڑا آنر کیا ہوگا. ہر اللہ کو مدد نہیں چاہیے پھر بھی وہ ان کو آنر دیتا ہے. دراصل کہ تم میرے ہو. سورۃ الجمعہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے, بادشاہ ہے, قدوس ہے, زبردست اور حکیم ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہیں میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے, ان کی زندگی سنوارتا ہے, یعنی تزکیہ کرتا ہے, تربیت کرتا ہے, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وآخرین منہم, اور کچھ بعد میں آنے والے یعنی امیین کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں, لما یلحقوا بہم, جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں یعنی بعد کی نسلوں میں آئیں گے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے, یعنی ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے اصلاح کا. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, یؤتیہ من یشاء, دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها, جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف. ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں, یعنی انہوں نے علم حاصل تو کیا لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. بہت کچھ یاد کیا, اپنے اوپر بڑی بڑی ڈگریاں لاد لی, لیکن اس سے ان کی نہ اپنی ذاتی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی اور نہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی. تو ہم مسلمانوں کو اس روش سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کرنا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں, یعنی گدھا کتابیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جاتا ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں اٹھاتا. تو اسی طرح جو لوگ کتابیں اٹھا کر ادھر سے ادھر آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ان کو پڑھتے نہیں, ان کو سمجھتے نہیں, ان سے حاصل کچھ نہیں کرتے, اس کی روح کو نہیں پاتے, پھر اللہ کے نزدیک وہ گدھے سے کچھ کم نہیں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ان سے کہو, اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو, اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو, لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں, اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی, یعنی تم موت سے بھاگو تو جدھر کو تم جاؤ گے موت ادھر سے ہی سامنے سے آنا شروع کر دے گی اور جلد آ کے تم سے ملاقات کرے گی, کہ تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, یعنی اذان ہوتے ہی جمعے کی سب کام چھوڑ دو اور اللہ کا ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. نماز جمعہ جو ہے وہ ایک فرض عبادت ہے مردوں کے لیے، عورتوں کو اس کے لیے رخصت دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی پھر ان کو دین کی، حق کی، ہدایت کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ نے فرمایا، جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق اور لازم ہے، البتہ چار قسم کے لوگوں پر، یعنی واجب نہیں، مملوک، غلام، عورت، بچہ اور بیمار، یہ اگر نہ پڑھ سکے جمعہ تو کوئی حرج نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. کتنی اچھی بات پتہ چلی یہاں سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ذکر، اللہ کی یاد انسان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولتا ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپٹ گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آ گیا. اس نے ڈھول تاشا بجانے شروع کیا تاکہ بستی کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ تجارتی قافلہ آیا، لوگ اس سے اپنی ضروریات خرید سکے. اب ہوا یہ کہ عین اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اب یہ ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کے لوگ بڑے بے چین ہو گئے، اور کچھ لوگ تو صبر نہ کر سکے وہ تو مسجد چھوڑ کے چلے گئے کہ جا کے جلدی سے چیزیں خرید لیں ورنہ وہ ختم ہو جائیں گی باہر نکلنے تک. سوائے 12 آدمیوں کے سب کے سب چلے گئے. یہ اصل میں ابتدائی دور تھا، ابھی تربیت ہونا باقی تھی. صحابہ کرام انسان تھے اور انسانوں سے ایسی کمی بیشی ہو جایا کرتی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ وہ پھر بہترین طریقے سے اصلاح بھی کر دیتے ہیں. ابن عباس کی روایت میں آتے ہیں کہ صرف 12 مردوں کے ساتھ 7 عورتیں بھی باقی رہ گئی تھی. اس میں پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی جمعہ کی نماز میں شرکت کیا کرتی تھی. جمعہ کی نماز میں صرف عبادت نہیں ہوتی، تعلیم بھی ہوتی ہے نا خطبے میں، اور مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، تو اس سے ایک فیلنگ اچھی ہوتی. اگر کہیں بھی موقع ملے اور جہاں انتظام ہو، اگر انسان اس میں شریک ہو سکے تو کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اب جب چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سب چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہ نکلتی. لیکن یہ کہ اگر کچھ لوگ بھی نیکی پہ جمے رہے تو باقیوں کی کوتاہی سے بھی درگزر کر دیا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس بستی پر عذاب نہیں آتا جب تک اس میں لوگ امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے ہوں. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی حالت ہے جب مدینہ میں لوگ بھوکوں مر رہے تھے اور قیمتیں بہت چڑھی ہوئی تھی. تو آپ کو سوچے کہ اگر آپ کو بہت بھوک لگی ہو، اتنے میں پتا چلے باہر کھانا مل رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اچھے بھلے سمجھدار ہوتے ہوئے بعض اوقات اس سے آپ قابل ہی پا سکتے ہیں. اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے نماز میں کمپلیٹلی بین کر دیا کہ نہ ہی کچھ کھا سکتے ہو، نہ پانی پی سکتے ہو، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہو. پر الحمدللہ اللہ نے پابندیاں لگائی ورنہ نماز پوری نہ ہو پاتی. اور پھر صحابہ کرام کو تسلی دی گئی کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رازق ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو کہ سب کچھ لوگ خرید کے لے جائیں اور تمہارے لیے کچھ نہ بچے گا. سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. کسی انسان کے نفاق کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے اور قسمیں کھا کھا کے اپنی بات کا یقین دلائے. جو شخص مخلص ہوتا ہے، مؤمن ہوتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے دبا ہوتا ہے، وہ بہت باتیں نہیں بنا سکتا، وہ زبان سے زیادہ دل سے بولتا ہے. منافق انسان جو ہوتا ہے اس کو صرف اپنی باتیں لوگوں کو سنانے کا شوق ہوتا ہے، جبکہ مخلص انسان جو ہے اسے اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ میں اس کی رضا کے لیے کیا کر سکا ہوں اور کیا نہیں کر پایا. ان منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی غلط کام کرتے تو راضی کرنے کے لیے آ کے کہتے ہیں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ قسمیں کس لیے کھاتے ہیں کہ ان کے عیب چھپے رہیں. اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئے، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، کیونکہ انہیں ساری محبت تو دنیا سے ہے، اس لیے ساری ان کی ایکٹیویٹی اور ساری محنت اور کوشش کس کام میں رہتی ہے، یا اپنے جسم کی فٹنس کے لیے، یا پھر یہ کہ ایکسرسائز اس قسم کی کہ جس سے صرف جسم کی ظاہری حالت خوبصورت لگے، اور دوسری طرف انسان کی روحانیت یا ایمان کا لیول کہا جا رہا ہے اس کی ان کو فکر نہیں ہوگی. اس کا مطلب نہیں کہ انسان کو اپنی ظاہر پہ توجہ نہیں دینی چاہیے اور کوئی اچھا کپڑا نہ پہنے اور کچھ کھائے نہ اور بیمار نظر آئے اور چل نہ پائے، یہ نہیں مطلب. مطلب یہ ہے کہ مومن ان چیزوں میں اعتدال قائم رکھتا ہے، وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے لیکن اپنی نمازوں کا بھی دھیان رکھتا ہے، وہ اپنے لباس کا بھی خیال رکھتا ہے لیکن اپنی کردار اور اخلاق کا بھی دھیان رکھتا ہے. لیکن منافق جو ہے خود غرض لوگ ہیں، صرف اپنی ذات کی فکر ہے، اس لیے وہ ہر اس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اسی چیز میں محنت کرتے ہیں جس سے ان کی ظاہری شخصیت زیادہ اٹریکٹو ہو. اور اس کے لیے دو چیزیں ان کے سامنے کرائیٹیریا ہیں، ایک گفتگو اور دوسرے فٹنس. مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندھے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیوں سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ پہلے ان کے اندر کوئی احساسات نہیں ہوتے، وہ صرف خوبصورت نظر ہی تو آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ویڈن والز ہوتی ہیں اس میں طرح طرح کی کاروینگ کر کے خوبصورت ڈیزائن بنا کر دیواروں کو سجایا جاتا ہے، مختلف کلرنگ ہوتی ہیں، مختلف قسم کی پالیشز ہوتی ہیں، تو جو بھی ان کمروں میں داخل ہوتا ہے سب تعریف کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے. تو بالکل اسی طرح منافقین نے اپنی ظاہری حالت ایسے بنا رکھی ہے کہ بس لوگ ان کی تعریفیں ہی کرتے رہے. لیکن اب دیکھیے کہ لکڑی کی دیواروں کی تو آپ تعریف کرتے ہیں، وہ آپ کو کیا دیتی ہیں پلٹ کر؟ کچھ بھی نہیں، ان کے اندر کوئی احساس ہی نہیں، وہ آپ کے کسی کام کی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ وہاں خوبصورت نظر آ رہی ہیں. اسی لیے ان کو لکڑیوں کی تشبیہ دی گئی کہ یہ اندر سے لکڑیوں کی طرح خشک ہیں، بے حس ہیں، بے رحم ہیں، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سب جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رک جاتے ہیں، آتے ہی نہیں. تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں. بے رحم لوگ ہیں نا، بے حس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں خصوصی طور پر وہ لوگ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، جو علم کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر دن رات آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان کو کوئی کام کاروبار نہیں تھا، وہ فل ٹائم اپنے آپ کو ڈیووٹ کیے ہوئے تھے. ان کی ضروریات کا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھا کرتے تھے، اور اس کے لیے دوسرے مسلمان ان سے تعاون کرتے تھے، اور جب ان پر خرچ کرنے کی باری آتی تو ان کے خلاف یہ لوگوں کو بھڑکاتے. کیا کہتے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں کو مت خرچ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس ہیں. حتی یعنی فدو، یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں. جب ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، جب ان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی، تو یہ یہاں نہیں بیٹھے رہیں گے، سب کھیل ختم ہو جائے گی، سب چلے جائیں گے اپنے گھروں کو واپس. کیسے کیسے چالے، ویسے ان کی عقل کام نہیں کرتی، لیکن اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرنے میں ان کے دماغ بہت تیز ہے. حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے. ان منافقین نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اگر یہ خرچ نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا، دین کی ترقی رک جائے گی. سب خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. مال اور اولاد کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. غافل تو آپ چیزیں بھی کرتی ہیں لیکن خصوصی طور پر یہ دو چیزیں, کیونکہ انسان زیادہ تر انہی کے مفاد کے لیے سوچتا رہتا ہے. یعنی یا مال بڑھانے کی فکر کرتا ہے اپنے کاروبار بزنس. اب دیکھو کہ کچھ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہ کچھ کھا رہے ہوں پی رہے ہوں ریلیکس کر رہے ہوں ہر وقت ان کے دماغ میں بزنس کی باتیں گھومتی رہتی ہیں تو کسی وقت ریلیکس نہیں کرتے. یا پھر کچھ لوگوں کے اندر بیوی بچوں سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ کہیں بھی دنیا کے کونے میں ان کو اور اپنی نماز کی فکر ہو یا نہ ہو ان کی فکر ضرور ہوتی ہے. منٹ منٹ میں فون کر کے پوچھیں گے اچھا آپ تم لوگ کیسے اب کیسے. اچھی بات ہے پوچھنا چاہیے لیکن ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو عبادت یا اطاعت ہوتی ہے نا اس کے لیے کچھ غیر ضروری چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تب آپ اللہ کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. کیا ایسا ہم ہر وقت نہیں سنتے کہ بہت سے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کیا کریں ٹائم نہیں ملتا. دل بہت چاہتا ہے قرآن پڑھے مگر ٹائم نہیں ملتا. بڑا دل چاہتا ہے ذرا خوشبو سے کوئی لمبی نماز پڑھے مگر ٹائم نہیں ملتا. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا ٹائم جاتا کدھر. 24 گھنٹے تو سب کو برابر کے ملے ہیں نا. یہ وہ دولت ہے جس میں کسی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں, سب کو برابر تقسیم ہوتی ہے. کچھ لوگ انہیں 24 گھنٹوں کے اندر بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں, عبادتیں بھی کر لیتے ہیں اور بھی ہلکے خدا کی خدمت کر لیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے لیے یہ 24 گھنٹے اپنی ذات کے لیے بھی کافی نہیں ہیں. تو بنیادی وجہ کیا ہے انٹرسٹ کی, جس چیز کی اہمیت ہو آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہو اس کے لیے وقت نکل آتا ہے نکال لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر. اور یہاں اللہ کا ذکر صرف اصلی پڑھنا نہیں ہے, نماز کے لیے پیچھے آیا ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ نماز. اور نماز میں فرائض کی پابندی اور خشوع و خضوع سے پڑھنا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون جب تک خشوع میں کامیابی مشکوک ہے. لیکن خشوع کیسے آئے گا؟ خشوع اس وقت آئے گا نا جب آپ دنیا کی فکر تھوڑی دل سے نکالیں گے, ذرا ان کو ایک طرف رکھ کے آئیں گے. یہاں بیوی بچوں کی محبت سے مال کی محبت سے منع نہیں کیا جا رہا کہ ان چیزوں کی محبت نکال دو اپنے دل سے, ان سے محبت نہ کرو. محبت کرو لیکن جب اللہ کا ذکر آئے اس کی اطاعت عبادت کا وقت آئے فوراً اٹھ جاؤ. اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی کو دیکھتے ہیں جو بہترین اسوہ حسنہ ہمارے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بیچ میں بات چیت کر رہے ہوتے تھے, بہت خوشگوار موضوعات پر بات ہو رہی ہوتی تھی, لیکن جو ہی اذان کی آواز سنائی دیتی آپ ہم سے بالکل اجنبی ہو جایا کرتے تھے اور فوراً نماز کے لیے نکل جاتے. یعنی کہاں سب کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں کھا پی رہے ہیں بات چیت نہیں کرتے. نارمل روٹین ہوتی ہے انسان کی اپنے گھر والوں کے درمیان, ایک پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے. آپ گفتگو انجوائے کر رہے تھے, کسی کو سن رہے ہوتے, کسی کو سنا رہے ہوتے ہیں. اتنے میں اللہ اکبر ہو جیسے تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں, بس ختم بات یہی بند. لیکن ہمارے ٹیلی ویژن آف نہیں ہوتے کیونکہ اب گھر والوں سے تو کم دلچسپی رہ گئی, اس کی جگہ کچھ اور دلچسپیاں زیادہ ہو گئی ہیں یا کوئی بھی اور چیز. اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کرے. ہر وہ چیز ہماری دشمن ہے جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتی. اور پھر اللہ کے ذکر میں کتنی دفعہ آپ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کا بس ذکر کے لیے آتا ہے, پھر اسی طرح باقی ذکر بھی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی، تھوڑا ٹائم اور مل جاتا مجھے کہ میں صدقہ دیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا، یعنی جو لوگ نیک ہیں نیک کام کر رہے ہیں میں بھی ان کا حصہ بن جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا. ہر ایک کی زندگی لکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاس لکھی، اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے، میں اور آپ اس کو گھٹا بڑھا نہیں سکتے. اس لیے ہماری تمناؤں اور آرزوؤں سے وہ لمبی نہیں ہوگی عمر کہ ہم کہ اچھا کچھ دن بعد کر لیں گے. جو کرنا ہے کر لو، خصوصاً رمضان میں، کیونکہ رمضان کے بعد وہ ثواب اور وہ اجر اور وہ موقع نہیں ہوگا. کیونکہ ہم کہتے ہیں اچھا آج ہی تو راتوں کو جاگنا ہے، دن کو قرآن پڑھنا، یہ کام باقی بعد میں کریں گے سرکار ہو کے. جو ہاتھ لگے، جو موقع آئے نیکی کرنے کا، چھوٹا ہو یا بڑا، کرتے چلے جاؤ. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے.